بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ينزل خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة خصيم مبين صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ وہ جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کو روح کے ساتھ نازل کر دیتا ہے کہ ان بندوں کو ڈراؤ اور سمجھاؤ کہ میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، لہٰذا مجھ ہی سے ڈریں۔ اسی خدا نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور وہ ان کے شریکوں سے بہت بلند و بالا تر ہے۔ اس نے انسان کو ایک قطرے نجس سے پیدا کیا ہے، مگر پھر بھی وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا ہو گیا ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب کریم منصوری، جو سورہ نحل کی آیت نمبر 3 اور 4 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ تازہ ترین خبریں اور ہماری آرکائیو دیکھنے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے حالات حاضرہ کے جائزے پہ مشتمل پروگرام نیم نگاہ پیش کیا جائے گا۔ نیم نگاہ کے بعد حسب معمول آپ سن سکیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نعت رسول مقبول کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام کلام امیر۔ سامعین، ایک بار پھر اعلان سماعت فرما لیں، تازہ ترین خبریں سننے کے لیے اور ہماری لائیو نشریات سننے، نیز آرکائیو کا ملاحظہ کرنے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahartv.ir۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے پروگرام نیم نگاہ۔ عزیز سامعین، پروگرام نیم نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں خبروں سے۔ ریڈیو تہران سے عباس سید عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ پہلے پیش خدمت ہے اہم خبروں کی سرخیاں۔ صدر ایران نے ان تمام لوگوں کو جو پابندیوں جیسے اقدامات کے ذریعے ایران کو شکست دینے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں نصیحت کیا کہ اس غلط اور ناکام روش کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دیں۔ مشرقی سعودی عرب کے صوبہ الشرقیہ کے علاقے قطیف کے مقامی ذرائع نے خبر دیا کہ آل سعود حکومت کے ہاتھوں شہر کے علماء اور نوجوانوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی حکمران جماعت نے حزب اختلاف کی جماعتوں کے تحت پی ڈی ایم کی جانب سے وزیراعظم کے استعفے اور نئے انتخابات کرانے کے الٹیمیٹم کو مسترد کر دیا ہے۔ ہندوستان کے دارالحکومت دہلی کی سرحدوں پر کسانوں کا احتجاج جاری ہے، اور فلسطین کی تحریک حماس کے ایک سینئر رہنما کا کہنا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران اور شام کے تعاون سے سرزمین فلسطین کو آزاد کرایا جا سکتا ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے ان تمام افراد کو جو پابندیوں جیسے اقدامات کے ذریعے اسلامی جمہوریہ ایران کو شکست دینے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں نصیحت کی ہے کہ اس غلط اور ناکام روش کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دیں اور تاریخ کے کوڑے دان میں ڈال دیں۔ ڈاکٹر حسن روحانی نے منگل کو حکومت کی اقتصادی ہم آہنگی کمیٹی کے اجلاس میں دو اہم اور فیصلہ کن حقیقتوں کی حیثیت سے ایران کی اقتصادی طاقت اور صلاحیت کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ اگرچہ اقتصادی جنگ نے عوام کی معیشت سمیت کافی زیادہ نقصانات پہنچا ہے، لیکن آج پابندیاں لگانے والے اور نہایت کم وقت میں ایرانی اقتصاد کا شیرازہ بکھر جانے کی پیشن گوئی کرنے والے لوگ ایسے عالم میں وائٹ ہاؤس سے باہر نکل رہے ہیں کہ ایرانی عوام ایک غیر مساوی اقتصادی جنگ میں سر بلندی و کامیابی کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں۔ صدر مملکت نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ پابندیوں اور تہران کے خلاف ٹرمپ کی بھرپور اقتصادی جنگ کے مقابلے میں ملت ایران کی استقامت و پائیداری نے دنیا اور اسی ایران کے دشمنوں کو کچھ عظیم حقائق سے روشناس قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ نے اسلامی جمہوریہ ایران کے حقائق اور صلاحیتوں کو پہچانا ہی نہیں اور اپنے وہم و گمان کی بنیاد پر اقدامات کیے۔ صدر ایران نے کہا کہ ایران کے مقابلے میں عالمی سیاست میں ناکامی کے ساتھ ہی 2.5 سال کی بھرپور اقتصادی جنگ میں وائٹ ہاؤس کی شکست امریکہ کے صدارتی انتخابات میں ٹرمپ کی ناکامی کی وجوہات ہیں۔ صدر مملکت نے ایران کے 2021 کے بجٹ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ برس کے بجٹ کی تیاری اور منصوبے کی بنیاد ملک کی اقتصادی صلاحیتیں اور بین الاقوامی حالات ہیں، اور یہ بجٹ اعداد و شمار اور اطلاعات کے صحیح تجزیے کی بنیاد پر پیش کیا گیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے ترکی کی دفاعی صنعتوں کے خلاف امریکی پابندیوں کی مذمت کی ہے۔ امریکی وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ ترکی دفاعی صنعتوں اور دفاعی صنعتوں کے ڈائریکٹر اسماعیل دمر سمیت 4 ترک عہدیداروں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے بھی کہا کہ پابندیوں کی تصدیق کر رہا ہوں کہ روس کے ساتھ تعاون اور S-400 میزائل سسٹم کی خریداری کی وجہ سے ترکی کے خلاف پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے پڑوسیوں کو ترجیح حاصل ہے کہ ہیش ٹیگ کے ساتھ امریکہ کے ترک مخالف اقدام کی شدید مذمت کی ہے۔ جواد ظریف نے کہا کہ امریکہ پابندیوں کے نشے میں مبتلا ہے اور یہ بات ایک بار پھر دنیا پر عیاں ہو گئی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ہم ترکی کے خلاف امریکی پابندیوں کی شدید مذمت کرتے ہیں اور ترکی حکومت اور عوام کے ساتھ ہیں۔ مشرقی سعودی عرب کے صوبہ الشرقیہ کے علاقے قطیف کے مقامی ذرائع نے خبر دی ہے کہ آل سعود حکومت کے ہاتھوں شہر کے علماء اور نوجوانوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ قطیف کے مقامی ذریعے نے بتایا کہ سعودی عرب کے سیکیورٹی اہلکاروں نے گزشتہ دنوں قطیف شہر میں 33 رہائشی مکانات کو نقصان پہنچائے اور چھاپے مار کر کم سے کم 34 علماء اور نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ سعودی عرب کا صوبہ الشرقیہ ہمیشہ ہی سعودی فوجیوں کے حملوں کی زد میں رہتا ہے۔ اب تک اس صوبے کے دسیوں افراد شہید اور زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ سینکڑوں شہری اور سماجی اور سیاسی کارکنوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ سعودی عرب میں تقریباً 10 سے 15% شیعہ مسلمان ہیں، جو زیادہ تر صوبہ الشرقیہ میں آباد ہیں۔ سعودی عرب کی اعلی سعود حکومت اس ملک میں قبائلی آمریت کے مخالفین اور سیاسی قیدیوں کو دہشت گردی جیسے بے بنیاد الزامات کے تحت گرفتار کرتی ہے اور پھر ان کے سر قلم کر دیتی ہے۔ مختلف بین الاقوامی ادارے اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے بارہا سعودی عرب میں انسانی حقوق کی پامالی، مظاہرین کی گرفتاری اور انہیں سزائے موت دینے پر تنقیدیں کی ہیں۔ عالمی اداروں کا کہنا ہے کہ سعودی حکومت دنیا میں انسانی حقوق کو پامال کرنے والی سب سے بڑی حکومت ہے۔ پاکستان کی حکمران جماعت نے حزب اختلاف کی جماعتوں کے تحت پی ڈی ایم کی جانب سے وزیراعظم کے استعفے اور نئے انتخابات کرانے کے الٹیمیٹم کو مسترد کر دیا ہے۔ دارالحکومت اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہم اپوزیشن کی جانب سے دیے جانے والے الٹیمیٹم کو مسترد کرتے ہیں۔ اپوزیشن جماعتوں کے تحت پی ڈی ایم نے 13 دسمبر کو لاہور میں ہونے والے جلسے میں پاکستان کے وزیراعظم عمران خان سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ 31 جنوری تک مستعفی ہو جائیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اور حکمران جماعت تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے کہا کہ میں واضح کر رہا ہوں کہ وزیراعظم عمران خان استعفیٰ نہیں دیں گے اور نہ ہی اسمبلیاں تحلیل کی جائیں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان اور اس حکومت کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے اور ان کی جماعت نے 1.7 کروڑ ووٹ حاصل کیے ہیں۔ تحریک انصاف کے وائس چیئرمین نے اپوزیشن جماعتوں کو مذاکرات کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ شفاف انتخابات اور انتخابی اصلاحات چاہتے ہیں تو حکومت اس پر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اسمبلیوں سے استعفے کے معاملے پر پی ڈی ایم کی جماعتوں میں اتفاق ہے اور نہ ہی لانگ مارچ کے معاملے پر ان میں کوئی یکسوئی پائی جاتی ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اگر اپوزیشن واقعی سنجیدہ ہے تو اسے اپنے استعفے 31 دسمبر تک اسپیکر کے پاس جمع کرا دینے چاہیے۔ ہندوستان کے دارالحکومت دہلی کی سرحدوں پر کسانوں کا احتجاج 20ویں روز بھی جاری ہے۔ اس درمیان دھرنے پر بیٹھے ایک اور کسان کی موت واقع ہو گئی ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق دہلی اور ہریانہ کے سنگو بارڈر پر احتجاجی دھرنے پر بیٹھے ایک اور کسان کی موت ہو گئی، اور اس سے پہلے بھی ایک کسان کی شدید ٹھنڈک لگنے سے موت واقع ہو چکی تھی۔ سونی پت کے قریب سنگو بارڈر پر اب تک 4 کسانوں کی موت ہو چکی ہے۔ قبل ازیں پیر کو بھی دہلی کے بارڈر سے احتجاجی دھرنے سے لوٹ رہے 2 کسانوں کی سڑک حادثے میں موت واقع ہو گئی تھی۔ یہ حادثہ پنجاب کے ضلع پٹیالہ میں ہوا تھا۔ اس حادثے میں کئی کسان زخمی بھی ہوئے۔ ادھر کسانوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر ریاستی حکومتیں دہلی کی جانب کوچ کرنے والے کسانوں کو روکیں گی تو راستے کے سبھی پولیس اسٹیشنوں میں وہ اپنے مویشی باندھ دیں گے اور پولیس اسٹیشن بند کر دیں گے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ جب تک زرعی قوانین واپس نہیں لیے جاتے اس وقت تک ان کی تحریک جاری رہے گی، جبکہ حکومت نے ابھی تک کسانوں کے مطالبات کو ماننے سے انکار کیا ہے، جس کی وجہ سے کسانوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ عراقی فوج نے بصرے میں الوعد الصادق آپریشن کا تیسرا مرحلہ شروع کر دیا ہے۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق بصرہ آپریشن کے کمانڈر نے اعلان کیا ہے کہ شہر بصرہ میں الوعد الصادق آپریشن کا تیسرا مرحلہ شروع کرنے کا مقصد داعش کے باقیات اور مطلوبہ افراد کو گرفتار کرنا ہے۔ بصرہ آپریشن کے کمانڈر نے مزید کہا کہ اس آپریشن میں فوج، پولیس، علاقے کی بارڈر سیکورٹی فورس، سیکورٹی انٹیلیجنس ادارے اور الحشد الشعبی کے جوان بھی شامل ہیں۔ دریں اثناء عراقی فوج نے صوبہ صلاح الدین کے بلد علاقے میں متعدد کاروائیاں کر کے داعش کے دو دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ ضلع تامیز شکست کے باوجود عراق کے جنوبی، شمالی اور مشرقی علاقوں میں داعش کی باقیات اب بھی موجود ہیں۔ عراق کی فوج اور الحشد الشعبی اس ملک کے مختلف علاقوں میں داعش کے باقیات کے خلاف اب تک کئی کاروائیاں انجام دے چکی ہے۔ فلسطین کی تحریک حماس کے سینئر رہنما محمود الزہار نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران اور شام کے تعاون سے سرزمین فلسطین کو آزاد کرایا جا سکتا ہے۔ فلسطین الیوم کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سینئر رہنما نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ عرب ممالک کی ساز باز عالم عرب اور عالم اسلام کا بدترین انحطاط ہے، لیکن اس کا فلسطینی استقامت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ محمود الزہار نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ حماس صہیونی حکومت کی ہر طرح کی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے میزائلوں اور جنگی ہتھیاروں کو مسلسل توسیع دے رہے، کہا کہ استقامت کے بغیر فلسطین کو آزاد نہیں کرایا جا سکتا۔ حماس نے اپنی تشکیل کی 33ویں سالگرہ کے موقع پر ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ فلسطین کی آزادی تک تحریک حماس اپنے عہد و پیمان پر باقی رہے گی۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ہونے والے کار بم دھماکے میں اہم صوبائی عہدیدار کے مارے جانے کی خبر ہے۔ افغان وزارت داخلہ کے مطابق منگل کی صبح کابل کے ڈپٹی گورنر محب اللہ محمد کی گاڑی میں ہونے والے دھماکے میں ان کے سیکٹری ہلاک جبکہ دو دیگر زخمی ہو گئے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ دھماکہ میگنیٹک بم کے ذریعے کیا گیا جو ڈپٹی گورنر کی گاڑی پر چپکا دیا گیا تھا۔ یہ واقعہ منگل کی صبح 9:40 پر پیش آیا۔ اس دھماکے کی کسی بھی گروہ نے ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ یہ حملہ ایک ایسے وقت کیا گیا ہے جب طالبان اور افغان حکومت کے درمیان بین الافغان مذاکرات جاری ہیں۔ ایک اور اطلاع کے مطابق مشرقی کابل کے نواحی علاقے میں مسلح افراد نے پولیس کے ایک کانوائے کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار ہلاک اور دوسرا زخمی ہو گیا۔ ہفتے کے روز بھی کابل میں افغان حکومت کے ایک پروسیکیوٹر کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ فلسطین کی تحریک حماس کے سینئر رہنما نے ایک بار پھر اسلامی جمہوری ایران کے ساتھ مکمل تعاون اور ان کی مدد کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ادھر نائجیریا کے عوام نے ایک بار پھر دارالحکومت ابوجا میں اسلامی تحریک کے قائد آیت اللہ شیخ زکزکی کی رہائی کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا اور ان کی فوری رہائی کا بھی مطالبہ کیا۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق نائجیریا کے عوام نے ان مظاہروں میں آیت اللہ شیخ زکزکی اور ان کی اہلیہ کو سخت علالت اور بیماری کے باوجود طویل عرصے سے جیل میں قید رکھے جانے کی مذمت کرتے ہوئے ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین کے ہاتھوں میں پلیٹ گارڈ اور آیت اللہ شیخ زکزکی کی تصاویر تھیں۔ واضح رہے کہ نائجیریا کی فوج نے 12 اور 13 دسمبر 2015 کو چیلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے موقع پر زاریہ شہر میں ایک امام بارگاہ اور آیت اللہ شیخ زکزکی کے گھر پر حملہ کر کے ہزاروں شیعہ مسلمانوں کو شہید اور زخمی کر دیا تھا۔ شہید ہونے والوں میں آیت اللہ شیخ ابراہیم زکزکی کے 3 بیٹے بھی شامل ہیں۔ امریکی صدر نے اپنی پارٹی کے کارکنوں سے حالیہ انتخابی نتائج کے خلاف ڈٹ جانے کی اپیل کی ہے، جسے انہوں نے جعلی انتخاب بھی قرار دیا ہے۔ حالیہ صدارتی انتخابات میں ڈیموکریٹ امیدوار جو بائیڈن کی جیت کے اعلان اور الیکٹورل کالج کے اجلاس میں اس کی تائید کے باوجود صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک ٹویٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ میشیگن میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کی گئی ہے۔ انہوں نے اپنی پارٹی کے رہنماؤں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ اس سلسلے میں کچھ کریں، کیونکہ جعلی انتخابات
تادیر چلنے والے نہیں ہیں۔ ٹرمپ نے اپنے ایک اور ٹویٹ میں لکھا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے انتخابی نتائج کو تبدیل کیا گیا ہے۔ ٹویٹر نے ٹرمپ کے دونوں ٹویٹ پر سوالیہ مارک لگا دیا ہے اور کہا کہ یہ دعوے متنازع ہیں۔ سامعین، ہندوستان میں نئے زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کے احتجاج کے بارے میں خبریں آپ نے سنی۔ تازہ ترین صورتحال کے لیے چلتے ہیں دہلی، جہاں شمشاد کاظمی تفصیلات بتا رہے ہیں۔
ہندوستان میں نئے زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کے احتجاجات آج 20ویں دن بھی جاری رہے۔ یہ احتجاجات دہلی سے ملنے والی ہریانہ اور اتر پردیش کی سرحدوں پر ہو رہے ہیں، جہاں سخت سردی اور سرد ہواؤں کے باوجود کسان اپنے رخ پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ ریواری کے قریب راجستھان ہریانہ سرحد پر بھی آج لگاتار تیسرے دن کسانوں کا احتجاج جاری ہے۔ مرکزی حکومت جہاں ایک طرف تینوں نئے زرعی قوانین کو کسانوں کے مفاد میں بتا رہی ہے، وہیں کسانوں کا کہنا ہے کہ یہ قوانین کسانوں کے نہیں بلکہ سرمایہ داروں کے حق میں ہیں۔ اگرچہ حکومت نے ان قوانین میں اصلاح کے لیے تحریری تجاویز پیش کی ہیں، لیکن کسانوں نے تینوں زرعی قوانین کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ وہ اس سے کم پر راضی نہیں ہوں گے۔ زرعی قوانین کو لے کر حکومت اور کسانوں کے درمیان تعطل جاری ہے۔ کسانوں کے بڑھتے ہوئے احتجاجات سے پریشان مرکزی حکومت کبھی کسانوں کے احتجاجات میں نکسلیوں اور علیحدگی پسندوں کے شامل ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے، تو کبھی ان احتجاجات کے لیے اپوزیشن کی جماعتوں کو مورد الزام ٹھہرا رہی ہے۔ کسانوں نے بھی واضح طور پر کہا ہے کہ وہ کسان اتحاد کو توڑنے اور ان کی تحریک کو بدنام کرنے کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیں گے۔ دراصل وزیراعظم نریندر مودی نے آج گجرات کے علاقے کچھ میں دعویٰ کیا کہ دہلی کے اندر اور اس کے آس پاس کسانوں کو گمراہ کرنے کی سازش رچی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کو نئی زرعی اصلاحات کے بابت گمراہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اصلاحات بالکل اسی طرح کی گئی ہیں جیسا کہ کسان اور اپوزیشن چاہتا تھا۔ مودی نے کہا کہ ہندوستان کی حکومت کسانوں کی فلاح کے لیے ہمیشہ پابند عہد ہے اور ہم کسانوں کے تحفظات کو دور کریں گے۔ ادھر بی جے پی کے شعلہ بیان لیڈر اور مرکزی وزیر گریراج سنگھ نے بھی اپوزیشن پر الزام لگایا کہ وہ اپنی سیاسی بقا کے لیے کسانوں کے احتجاجات کی حمایت کر رہا ہے۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دہلی۔
ہندوستان میں کرونا کے معاملات میں کمی کا سلسلہ جاری ہے اور گزشتہ 24 گھنٹے میں 22,000 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے اپنی تازہ رپورٹ میں بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک میں کرونا کے 22,000 نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں، جس سے کرونا کیسز میں مسلسل کمی کی نشاندہی ہوتی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ نئے معاملات کے ساتھ ہندوستان میں کرونا کے مجموعی کیسز کی تعداد 99,06,000 ہو گئی ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ پچھلے 24 گھنٹے میں 354 مریض کرونا کے خلاف جنگ میں زندگی کی بازی ہار گئے اور یوں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد 1,43,700 ہو گئی ہے۔ خبروں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دہلی، کیرالا اور مہاراشٹر میں کرونا کے کیسز میں واضح کمی آئی ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق کرونا کے کیسز میں مسلسل کمی کے باعث ایکٹیو کیسز کی تعداد اب 3,00,000 سے بھی کم رہ گئی ہے اور ملک میں اب تک 94,22,000 افراد کرونا کو شکست دے چکے ہیں۔ پاکستان میں پچھلے 2 روز کے دوران کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد میں کمی کا مشاہدہ کیا گیا ہے، تاہم اموات کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ سرکاری طور پر جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں کرونا کے 34,500 سے زائد ٹیسٹ کیے گئے، جن میں 2,460 کے ٹیسٹ مثبت ہے، جو پچھلے 2 روز کے مقابلے میں کافی حد تک کم ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں پچھلے 24 گھنٹے میں 73 افراد کا انتقال ہوا، جبکہ 1,600 سے زائد افراد صحت یاب ہوئے اور انہیں اسپتالوں سے رخصت کر دیا گیا۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے مریضوں کی مجموعی تعداد 4,43,200 سے زائد ہے۔ 3,86,300 سے زائد افراد صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ مرنے والوں کی تعداد 8,900 سے تجاوز کر گئی ہے۔ صوبے سندھ اور پنجاب میں کرونا وائرس کے سب سے زیادہ مریض پائے جاتے ہیں اور اس موذی وائرس سے سب سے زیادہ ہلاکتیں بھی انہی 2 صوبوں میں ہوئی ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں اور پروگرام نیم نگاہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
میں لب کشا نہیں ہوں یہ روشنی سے کیا ہے, خوشبو کہاں سے آئی, یہ روشنی سی کیا ہے, خوشبو کہاں سے آئی, شاید میں چلتے چلتے شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں, شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں, میں لب کشا نہیں ہوں. پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں, پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی کے موتی اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں, اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں, لب کشا نہیں ہوں. کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے, کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے, طیبہ کے راستے میں, طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں, طیبہ کے راستے میں.
عزیز سامعین, نبی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام کلام امیر, جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی.
ریڈیو تہران کی اردو سروس صاحب سے مخاطب ہیں. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے, جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ناظرین کرام, خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں توفیق دی پروگرام کلام امیر کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. یہ پروگرام, جیسا کہ آپ جانتے ہیں, کہ نہج البلاغہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. سب سے پہلا حصہ جو ہے وہ خطبات کے حوالے سے ہوتا ہے. تو آج جو اس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں خطبہ پیش کرنے جا رہے ہیں, وہ نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے. جو سب سے پہلا خطبہ ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے, اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ خطبہ پورا ایک معارف اسلامی کا دورہ ہے. یعنی اگر انسان اس خطبے کا پورے طریقے سے مطالعہ کرے اور اگر انسان خود نہ سمجھ سکے تو کم از کم اس کے ترجمے کو دیکھے, اس کی شرح کو دیکھے, تو پورا جو اسلامی معارف ہیں اس کا ایک خاکہ انسان کے ذہن میں بیٹھ جائے گا. اس کو جمع کیا ہے سید رضی نے جیسا کہ آپ جانتے ہیں, اور واقعی ان کا حسن انتخاب ہے کہ اس خطبے کو انہوں نے سب سے پہلے قرار دیا. اور جو شارحین ہیں انہوں نے یہ کہا کہ اس خطبے کی جو حیثیت ہے وہ اس طریقے سے ہے جیسے فاتحۃ الکتاب یعنی قرآن کریم کے لیے جس طرح سورہ فاتحہ ہے اور سورہ الحمد ہے, اسی طریقے سے یہ خطبہ ہے نہج البلاغہ کے لیے. فاتحہ میں کیا ہے, سورہ فاتحہ میں اور سورہ الحمد میں وہ تمام چیزیں ہیں. کہا جاتا ہے نا کہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ الحمد میں ہے, تو اسی طریقے سے جو کچھ بھی نہج البلاغہ میں ہے وہ اس خطبے میں موجود ہے. مولا کائنات نے بعد میں جو کچھ بیان کیا ہے وہ تمام اس خطبے میں موجود ہے. جو آغاز ہوتا ہے وہ خداوند متعال کی صفات کے ذریعے ہوتا ہے, جو خدا کی جلالیہ اور جمالیہ صفات ہیں ان کے لیے جو عجیب یعنی ایسی تعبیریں مولا کائنات نے استعمال کی ہیں کہ جو خود انہی کے شایان شان ہیں اور وہی حق رکھتے ہیں کہ ان کو بیان کریں. اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا ہے, یہ دنیا کس طریقے سے خلق کی گئی, آسمان کس طریقے سے خلق کیا گیا, ملائکہ کس طریقے سے خلق کیے گئے, انبیاء و مرسلین کس طریقے سے خلق کیے گئے, جناب آدم کے واقعے کی طرف اشارہ ہوتا ہے, اور پھر جو وہ واقعہ رونما ہوتا ہے شیطان کس طرح نکالا جاتا ہے, پھر انبیاء جو تشریف لائے ان کا فلسفہ. مختصر طور پر یہ کہ شارحین نے اپنے اعتبار سے کچھ اس میں تھوڑا سلیقہ بھی ہے کہ جو انہوں نے اس کی یعنی درجہ بندی کی ہے اور اس کے مطالب کو تقسیم کیا ہے, کچھ نے اس کو مثلاً 15 تک حصے بنائے ہیں اس خطبے کے الگ الگ, کچھ نے 10 میں, کچھ نے 12 نے الگ الگ ان کو جمع کیا ہے. تو ہم بھی کوشش یہ کریں گے کہ اس خطبے کے جو مطالب ہیں چند پروگراموں میں ان مطالب کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے. سب سے پہلا جو خطبہ ہے اس کا سب سے پہلا حصہ کہ جو خداوند متعال کی صفات کے حوالے سے ہے, جس میں صفات جلالیہ ہوں یا صفات جمالیہ ہوں, اس کے حوالے سے ہمارے مہمان اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں جو مطالب ہیں وہ بیان فرمائیں گے, اور انشاءاللہ آپ اور ہم سب مل کر اپنے مہمان کے ذریعے ان مطالب کو یہاں پر دیکھیں گے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. نہج البلاغہ حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پہلا خطبہ اس کتاب میں موجود ہے, بہت ہی تفصیلی خطبہ ہے, اور تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ جو علمی زبان میں بولا جاتا ہے غرر خطب میں سے ہے, اور ایک بہت خوبصورت طریقے سے حضرت امیر نے حمد الہی سے اس خطبے کا آغاز کیا ہے, اور مختلف شعبے پائے جاتے ہیں اس خطبے میں. پہلا حصہ معرفت خدا کے بارے میں ہے, شناخت خدا اور خدا شناسی کے بارے میں. اس کے بعد پھر دوسرے فراز اور دوسرے شعبہ جات پائے جاتے ہیں خطبے میں, لیکن اگر خطبے کو آپ منطقی شکل میں دیکھنا چاہیں تو حضرت نے اس خطبے میں خدا شناسی سے لگا کر اور ذات خداوند متعال کی شناخت, صفات خداوند متعال کی شناخت اور افعال خداوند متعال کی شناخت کے بارے میں یہ خطبہ انشاء فرمایا ہے. پہلا جو حصہ ہے اس خطبے کا وہ معرفت خداوند متعال کے بارے میں ہے. لیکن جس طریقے سے حضرت شروع کر رہے ہیں اس خطبے کو, وہ حمد الہی سے شروع کر رہے ہیں, اور حمد الہی کے بعد پھر حضرت فرما رہے ہیں کہ خداوند متعال کی ذات کو کوئی نہیں پہچان سکتا. دیکھیے کیوں ایسے حضرت نے فرمایا, وہ اس لیے فرمایا ہے کہ حمد اور ثنا خداوند متعال کی یہ موقوف ہے اس بات پر کہ صحیح سے کوئی خدا کو پہچانتا ہو. یعنی کوئی بھی کسی کی تعریف بیان کرنا چاہے, کسی کی ستائش اور ثنا کرنا چاہے, تو اس شے کی معرفت پہلے حاصل ہو. لیکن خداوند متعال کی معرفت, اس کی پہچان, اس کی شناخت کے بارے میں جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ آیا خداوند متعال کی ذات کو ہم پہچان سکتے ہیں یا نہیں. علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ ذات خداوند متعال کو ہم جس طریقے کی ذات ہے اس کو نہیں پہچان سکتے. مختلف طریقے سے علماء نے بیان کیا ہے اور حضرت نے بھی اسی یعنی علماء نے اس کی شرح میں جو بیان کیا اور حضرت بتانا فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ خداوند متعال لامحدود ہے، لامتناہی ہے، حد بندی نہیں ہے، اس کی حد نہیں ہے، اور جس چیز کی حد نہیں ہے اور ہم جتنی بھی مخلوقات ہیں انسان ہیں سب محدود ہیں اور کوئی بھی محدود لامحدود کو نہیں پہچان سکتا. کسی شے کی شناخت اور پہچان کے لیے انسان کے پاس دو طاقتیں پائی جاتی ہیں، ایک عقل نظری ہے، ایک عقل عملی ہے. کسی شے کو انسان ایک مرتبہ عقل نظری کے ذریعے سے پہچانتا ہے، یعنی ذہن کے ذریعے سے، فکر کے ذریعے سے پہچانتا ہے، ایک مرتبہ عمل کے ذریعے سے اس شے تک پہنچتا ہے. حضرت نے دونوں طریقے یہاں پہ بیان فرمائے ہیں کہ کوئی بھی انسان نہ فکر کے ذریعے سے خدا تک پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی اپنے عمل کے ذریعے سے اس طریقے سے خدا کی ذات پر احاطہ اور اس کو کامل پا سکتا ہے. ٹھیک ہے، خدا کی وہ پہچانتا ہے ایک حد تک، اپنی استعداد اپنی حد تک پہچانتا ہے، لیکن خدا کو خدا کے اعتبار سے نہیں پہچان سکتا. لہذا حضرت نے پہلے انسان کی عاجزیت کو بیان کیا حمد الہی کو کے بارے میں، کہ انسان جو اللہ کے حمد اور ثنا کا حق ہے اس طریقے سے اس کی حمد اور ثنا نہیں کر سکتا. لہذا آپ نماز وغیرہ میں بھی دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی انسان حمد الہی کا ذکر کرتا ہے وہیں ساتھ میں سبحان اور تسبیح کا ذکر کرتا ہے، یعنی وہیں پہ تنزیہ کرتا ہے، خدا کو منزہ کرتا ہے، پاک کرتا ہے اس ناقص حمد سے جو میں انجام دیتا ہوں. لہذا خداوند متعال کی معرفت کے بارے میں جو نہج البلاغہ کا آغاز فرماتے ہیں یا خطبے کا جو آغاز حضرت فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کی مدح اور ثنا کو کوئی بھی انسان ادا نہیں کر سکتا اور اس کی نعمتوں کو کوئی گن نہیں سکتا اور اس کی نعمتوں کے حق کو کوئی مجتہد، کوئی زحمت، کوئی محنت کرنے والا ادا نہیں کر سکتا، اور جتنی ہمتیں عقلی ہیں، فکری ہیں، کوئی اس تک نہیں پہنچ سکتی، اور جتنے بھی غوطہ زن ہیں معرفت میں وہ بھی اس کی ذات اور اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. وہ ذات خداوند متعال وہ ذات ہے کہ جس کی صفت اور ذات کے لیے کوئی حد بندی نہیں ہے، اور وہ ایک ایسی ذات ہے کہ جس کے لیے ایک نعت اور ایک صفت بھی محدود نہیں ہے اور اس کے لیے کوئی وقت معین نہیں ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ناظرین، ابھی آپ نے خطبہ اول کے پہلے حصے کو ملاحظہ فرمایا جس میں خداوند متعال کے صفات کے حوالے سے ہمارے مہمان گفتگو کر رہے تھے، اور درواقع وہ ایک خلاصہ تھا ان معارف کا جو مولا کائنات نے خداوند متعال کے حوالے سے بیان کیا. لیکن اب جو پروگرام کا دوسرا حصہ ہے جس میں آپ مولا کائنات کے جو مکتوبات ہیں اور جو لیٹرز ہیں آپ کے، اس کے حوالے سے یہاں گفتگو سنیں گے، تو آج کا جو نامہ ہے وہ جنگ جمل کے حوالے سے. ایک عجیب بات یہ ہے اگر آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں کہ مولا کائنات کی زندگی یوں تو پوری زندگی جنگوں میں گزری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، یعنی آپ کے موجود وجود میں جب آپ موجود تھے حضور کے سامنے، مولا کائنات نے تقریباً 80 جنگیں لڑی ہیں، اور اپنے دور میں جو 5 سال کا مختصر سا دور ہے اس میں آپ نے 3 جنگیں لڑی ہیں. لیکن سب کا یہ کہنا ہے، اور خود مولا کائنات نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ میرے لیے جتنی یہ 3 جنگیں سخت تھی وہ 80 جنگیں اتنی سخت نہیں تھی. آپ دیکھیے اس میں ایسا کیا ہوا. ہوا یہ کہ حضور کے زمانے میں جتنی جنگیں بھی ہوئی ہیں وہ محاذ مشخص تھا، ایک طرف مسلمان ہیں، دوسری طرف کافر ہیں، یہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، وہ اس کا انکار کرتے ہیں، یہ مثلا قرآن پڑھتے ہیں، اور ساری چیزیں الگ الگ محض مشخص ہے، ایک مومن ہے دوسرا کافر ہے. تو وہاں جنگ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن مولا کائنات کے زمانے میں جو جنگیں ہو رہی ہیں وہاں سب سے بڑی مشکل یہی ہے کہ ادھر بھی لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، ادھر بھی لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، اور ادھر بھی قرآن پڑھنے والے، ادھر بھی قرآن پڑھنے والے، ادھر بھی عبادت کرنے والے، ادھر بھی عبادت کرنے والے. تو یہ جو تینوں جنگیں ہیں ان میں ایک جنگ جمل ہے، ایک جنگ صفین ہے، اور ایک جنگ نہروان ہے. یہاں پر علی کے مقابلے میں جو تھے وہ بظاہر مسلمان تھے، اسی لیے جو بڑے بڑے جلیل القدر اصحاب تھے وہ بھی یہاں پر ڈگمگا گئے. بہت سنے آنے کے بعد کہا کہ یا علی انا شککنا فی ھذا القتال، ہمیں اس جنگ میں شک ہو رہا ہے، ہم کس کا ساتھ دیں آخر؟ ایک طرف آپ ہیں، آپ مثلا رسول کے جو ہیں وہ داماد ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ زوج رسول ہیں، آپ رسول کے چچا زاد بھائی ہیں، تو دوسری طرف جو ہے وہ زبیر جو ہیں وہ بھی رسول کے چچا زاد بھائی ہیں. تو یہ مسائل اس طریقے سے الجھے ہوئے تھے، اور خود مولا کائنات نے اس بات کا اعلان کیا، کہا کہ لا يحمل هذا العلم الا اهل الصبر والبصر، کہ اس علم کو اٹھانے والا یعنی میرا ساتھ دینے والا میدان جنگ میں وہی ہو سکتا ہے جس کے پاس صبر بھی ہو اور بصیرت بھی پائی جاتی ہو. اگر بصیرت انسان کے پاس ہے تب وہ میرا ساتھ دے سکتا ہے، وہ تشخیص دے سکتا ہے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. تو یہ جنگ جمل کے حوالے سے مولا کائنات نے یہاں پر نامہ ارسال فرمایا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی یوم الدین اما بعد. نہج البلاغہ میں مکتوبات کا جو سلسلہ ہے ان میں آج یہ پہلا خط جو امیر المؤمنین نے تحریر فرمایا ہے اس کے سلسلے میں کچھ ایسے معارف اور کچھ ایسے حقائق کہ جو آپ نے نہج البلاغہ میں، جو آپ نے اپنے مکتوب میں اور اپنے خط میں تحریر فرمایا ہے موجود ہے، اس پر کچھ روشنی ڈالنا ہے. یہ پہلا خط کہ جو آپ نے اہل بصرہ کے نام تحریر فرمایا، اس میں آپ نے اس زمانے کے حوادث پر روشنی ڈالتے ہوئے یوں تحریر فرمایا کہ اے اہل بصرہ، میں تمہیں ان حالات سے کچھ اس طریقے سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ گویا کہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یعنی منوعن اس انداز سے مولا بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کسی طریقے کا کوئی شک و شبہ ان کے ذہن میں نہ رہ جائے اور پورے حقیقت حال سے آگاہ ہو جائیں، کیونکہ وہ فتنہ جو صدر اسلام میں پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد اور پچیس سال، تقریباً پچیس سال گزر جانے کے بعد جو رونما ہوا تھا، وہ جب اہل بصرہ اور یمن اور مصر اور کوفے کے لوگوں نے مدینہ کے اوپر اپنے اعتراضات کے حوالے سے خلیفہ سوم حضرت عثمان کے سلسلے میں جب مدینہ کے اوپر اعتراض کیا تھا اور اپنا ایک احتجاج پیش کیا تھا، تو اس سلسلے میں امیر المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، جس وقت حضرت عثمان کا قتل ہوا، خلیفہ سوم کا قتل ہوا، تو اس وقت اگر تم میرے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو اتنا یاد رکھو کہ میں ان کے اوپر سب سے کم اعتراض کرنے والوں میں سے تھا، اور میں نے پوری کوشش کی تھی کہ حالات سلجھ جائیں اور فتنہ و فساد سے شہر مدینہ بری ہو جائے، لیکن حالات کو جس طریقے سے بگڑتے چلے گئے کہ میں ایسے دوراہے پر آ کے کھڑا ہو گیا تھا کہ ایک طرف سے خود خلیفہ سوم نے مجھے درمیان میں ڈال دیا، اور ان کا یہ خیال تھا کہ اگر میں چاہوں تو میں ان کی حفاظت کر سکتا ہوں، دوسری طرف سے جو مجمع موجود تھا اس کا یہ خیال تھا کہ اگر علی ہماری بیعت لے لیں، یعنی علی بعنوان خلیفہ اگر بیعت قبول کر لیں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. میں اس وقت یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ میں کیا کروں، کیونکہ میرا ایسا کردار تھا درمیان میں کہ میں یہ چاہتا تھا کہ خون ریزی نہ ہو اور لوگوں کے حقوق محفوظ ہو جائیں اور خلیفہ کی عزت بھی رہ جائے. اسی حوالے سے آپ نے اس تاریخ کے سب سے اس حساس نقطے کی طرف اشارہ فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں کیا کرتا ایسے ماحول میں کہ جب کوفے کے، بصرہ کے اور مصر کی جانب سے آنے والے لوگوں نے شہر مدینہ کے اوپر خلیفہ سوم کے گھر کا گھراؤ کر لیا، اور اسی درمیان میں یہ چاہتا تھا کہ لوگ واپس چلے جائیں، کسی طریقے کا کوئی فتنہ و فساد اور خون ریزی نہ ہو، لیکن اسی درمیان
حضرت ام البنین حضرت ام المؤمنین جناب عائشہ نے پیغمبر اکرم کی قمیص اور آپ کی نعلین مبارک کا حوالہ دے کر کے یوں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو, خلیفہ وقت نے دین محمد کو تباہ کر دیا ہے, اور اس طریقے سے جب انہوں نے حوالہ دیا تو مجمع میں ایک طریقے کا غیظ و غضب اور بڑھ گیا, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خلیفہ وقت کا قتل ہو گیا. اور خلیفہ وقت کے قتل کے بعد جو حادثات رونما ہوئے ہیں, سارا مجمع علی کے دروازے پر پہنچا, جس کو آپ نے خود یوں ارشاد فرمایا کہ لوگ میرے پاس آئے اور ہر ایک نے یہ چاہا کہ میری بیعت کریں. میں نے ابتدا میں اسی لیے انکار کیا تھا کہ کسی کے دل میں یہ خیال نہ آنے پائے کہ شاید خون عثمان میں یا حضرت عثمان کے خون میں میرا ہاتھ ملوث ہے. میں نے کبھی نہیں چاہا, بلکہ میں نے ہمیشہ اس بات کی کوشش کی ہے کہ کسی طریقے کی کوئی غلط فہمیاں نہ ہونے پائیں, زمین کے اوپر خون نہ بہنے پائے, مسلمانوں میں اختلاف نہ ہونے پائے. اور آخر کار جب یہ حادثہ اپنے عروج پر پہنچا تو اسی درمیان طلحہ اور زبیر, یہ جو دو اہم شخصیتیں تھیں مدینے میں, انہوں نے مجمع کو اور زیادہ بھڑکانے کی کوشش کی, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خلیفہ کا قتل ہو گیا. اور جب خلیفہ کا قتل رونما ہو چکا وہ یہ واقعہ پیش ہو گیا, تو ایسے موقع پر بالکل حالات کو بدل دیا گیا. میں کہ جو اصلاح کا طالب تھا, یہ سارے الزامات میرے اوپر عائد کر دیے گئے, یہاں تک کہ یہ خبر شام پہنچی اور ام المؤمنین نے شام سے مدد چاہی, یہاں تک کہ حاکم شام اور امیر شام نے اور ام المؤمنین نے آپس میں مل کے اور طے کر کے اس بات کی بنیاد ڈالی کہ اب اور کوئی راستہ نہیں ہے مگر یہ کہ جنگ ہو جائے, جس کے نتیجے میں جنگ جمل پیش ہوئی. میں نے ہرگز یہ نہیں چاہا تھا کہ اسلام میں کوئی اور نئی جنگ ہو, بلکہ مسلمانوں کے درمیان امن و سکون ہو, لیکن کیا کیا جائے کہ کچھ ایسے عناصر تھے کہ جنہوں نے ایسا سوچا اور یہ حادثہ رونما ہو گیا.
ناظرین, مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فرامین کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. آپ نے خطبے کو بھی ملاحظہ فرمایا اور اس نامے کو بھی ملاحظہ فرمایا. اب جو انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک حکمت پیش کی جائے گی یہاں پر, جو کلمات قصار کے عنوان سے نہج البلاغہ میں مرتب کیے گئے ہیں, تو یہ بڑی عجیب ایک حکمت ہے مولا کائنات, جس میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایک حق ہے. آپ انشاءاللہ گفتگو سنیں گے ہمارے مہمان کے ذریعے, لیکن تعجب اس مقام پر ہوتا ہے کہ علی کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارا حق ہے. کون نہیں جانتا کہ حضور نے خود فرمایا ہے کہ علی مع الحق والحق مع علی, علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے. دیکھیے, کوئی بھی یعنی تمام اصحاب کرام, چاہے وہی کیوں نہ ہو کہ جو رسول جو علی کے مقابلے پر آئے, جنہوں نے علی سے جنگ کی ہے, لیکن علی کی حقانیت میں کوئی شک نہیں کر سکتا, اس لیے کہ رسول نے سب کے سامنے بیان کیا تھا. اور جس وقت امیر شام نے اس بات کے اوپر اعتراض کیا, یعنی ایک بڑی شخصیت ہے سعد ابن عبادہ, ایک جلیل القدر صحابی ہیں, تو ان سے جب گفتگو ہوتی ہے اور امیر شام ان سے کہتا ہے کہ تم علی کو برا بھلا کہو, وہ کہتے ہیں نہیں, میں علی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا, اس لیے کہ میں نے خود حضور سے یہ حدیث سنی ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ علی مع الحق والحق مع علی, اور یہ حدیث میں نے سنی ہے. تو وہ کہتا نہیں, تم جھوٹ بولتے ہو. انہوں نے کہا نہیں, میں جھوٹ نہیں بولتا. کہا کہ کیا تم کوئی گواہ جو ہے وہ لا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا بالکل میں گواہ لا سکتا ہوں. تو وہ اس حدیث کے اوپر گواہ کے طور پر جناب ام سلمہ کو پیش کرتے ہیں, جو حرم رسول ہے, یعنی رسول کی ایک جلیل المرتبت جو ہے وہ خاتون ہے. اور ام المومنین ام سلمہ اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ حضور نے خود فرمایا ہے کہ علی مع الحق. تو آپ دیکھیے کہ جس علی کے ساتھ حق ہے وہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ ہمارا کچھ حق ہے اور ہمیں اس کو کس طریقے سے لینا ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیں, اسی حکمت کے حوالے سے اپنے مہمان کی گفتگو دیکھتے ہیں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال علي عليه السلام لنا حق فإن أعطيناه وإلا ركبنا أعجاز الإبل وإن طال السرى. حضرت امیر کائنات علی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہمارے لیے یعنی ہم اہل بیت علیہ السلام کے لیے ایک حق ہے، اگر ہمیں وہ حق دے دیا گیا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ہم تک کہ وہ حق نہیں پہنچا، ہمیں اس حق تک کے پہنچنے سے روک دیا گیا، تو یقیناً ہم سختیوں کو برداشت کر لیں گے، ہم اس سخت راستے کو طے کر لیں گے یہاں تک کہ ہم اس حق تک کے پہنچ جائیں، بھلے ہی یہ راستہ طویل کیوں نہ ہو. یہ حدیث، یہ حکمت کہ جو نہج البلاغہ کی 21ویں حکمت ہے، اس کے اندر مختلف شارحین نے کہا ہے کہ یہ حدیث بہت ہی ظریف حدیث ہے، کیونکہ مولا امیر علیہ السلام اپنے حق کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. اس حدیث سے ہم دو پیغام لے سکتے ہیں. پہلا پیغام یہ ہے کہ اگر انسان ایک حق تک کے پہنچنا چاہ رہا ہے، انسان اپنے حق تک کے پہنچنا چاہ رہا ہے اور اس راستے میں اس کو مشکلات درپیش ہیں، اگر اس راستے کو طے کرنے میں اس کے لیے سختیاں ہیں، صعوبتیں ہیں، تو انسان کو وہ سختیاں برداشت کر لینا چاہیے، بھلے ہی کتنی سختیاں کیوں نہ ہوں. اور دوسرا بڑا پیغام جو اس حدیث کے اندر ہے، وہ خود حضرت امیر کائنات علی علیہ السلام کے حق کی بنسبت ہے. مولا کائنات کا کون سا ایسا حق ہے کہ جس کو وہ واپس لینے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ یقیناً مولا کائنات کا وہ بہت ہی بڑا حق کہ جس تک کہ آپ نہ پہنچ سکے اور لوگوں نے آپ کو اس تک کے پہنچنے نہ دیا، وہ تھا خلافت. وہ حق امامت ظاہری تھی، وہ حق حکومت ظاہری تھی. تو مولا امیر کائنات، اسی لیے بہت سے مفسرین اور شارحین نے کہا ہے کہ یہ حدیث مولا نے اس وقت ارشاد فرمائی تھی کہ جب سقیفہ کا دوران تھا، یا پھر دوسرے تاریخ دانوں نے کہا ہے کہ یہ حدیث اس وقت مولا نے ارشاد فرمائی تھی کہ جب شورا کا وقت تھا. اب بہرحال تاریخی گفتگو یہاں پر آپ کے سامنے پیش نہیں کرنی ہے، لیکن مولا کس حق کی بات کر رہے ہیں؟ مولا اس حق کی بات کر رہے ہیں جس کو لوگوں نے ان تک کے پہنچنے نہیں دیا. اب مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر ہمیں وہ حق نہیں ملا تو ہم کیا کریں گے؟ کیا ہم اپنا حق چھوڑ دیں گے؟ کیا ہم حق کی طرف نہیں جائیں گے؟ نہیں. مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر ہمیں حق نہیں ملا تو ہم سختیاں برداشت کریں گے، ہم مشکلات کو برداشت کریں گے یہاں تک کہ ہم اس حق تک کے پہنچ جائیں. مولا نے ایک تعبیر استعمال کی ہے، اعجاز الابل. اعجاز کا مطلب ہوتا ہے اگر کوئی انسان اونٹ پر سواری کر رہا ہے، تو اگر اونٹ پر سواری کرنے میں انسان اونٹ کے آگے والے حصے پر بیٹھے تو اس کے اندر بہت ہی آرام سے بیٹھ سکتا ہے، لیکن یہیں اگر اعجاز الابل پر انسان کو بٹھا دیا جائے، یعنی اونٹ کے پچھلے حصے پر اس کو بٹھا دیا جائے، تو یہاں پر وہی راستہ اس کے لیے بہت سخت ہو سکتا ہے. ظاہر سی بات ہے اونٹ کے اوپر سواری کرنا ایسے بھی سخت ہوتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ایسی جگہ پر انسان کو بٹھا دیا جائے کہ جہاں پر سختیوں کے لیے بٹھایا جاتا ہے، عام طور سے غلاموں کو، اسیروں کو اس جگہ پر بٹھایا جاتا تھا. تو مولا کہہ رہے ہیں اگر وہ سختیاں بھی میرے سامنے آ جائیں تو میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں یہاں تک کہ مجھے میرا حق مل جائے. وَإِن طَالَ السُّرَى، ایک اور اشارہ اس کے اندر ہے. سُرَى کہتے ہیں رات کو سفر کرنے کو. مولا کہہ رہے ہیں یہ رات کا سفر اگرچہ بہت طولانی ہو جائے میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے میرا حق مل جانا چاہیے. ایک بہت ہی ظریف اشارہ ہے کہ دیکھو جتنی بھی ظالم ہیں، جتنی بھی باطل حکومتیں ہیں، یہ شب کے مانند ہیں. میں ان شب کے مانند حکومتوں کے لیے برداشت کر لوں گا، صبر کر لوں گا یہاں تک کہ ایک صبح ایسی نمودار ہو، ایک ایسا سویرہ آئے جہاں پہ حضرت امیر کائنات کے نائب برحق امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت آئے اور آپ اس حق تک کے پہنچیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ناظرین، آپ نے اس پروگرام کے جو تینوں حصے تھے، یعنی خطبے کے حوالے سے بھی گفتگو یہاں پر ملاحظہ فرمائی، اور اسی طریقے سے نامے کے حوالے سے بھی جو مولا کائنات کے مکتوبات ہیں، اور اسی طریقے سے جو یہ حکمت تھی، آپ نے ان تینوں چیزوں کو دیکھا کہ واقعاً ایک بحر زخار ہے علم کا، کہ جو ٹھاٹے مار رہا ہے، جو تڑپ رہا ہے کہ مجھ سے کوئی علم لینے والا ہو۔ واقعاً علی علیہ السلام نے نہ صرف اپنے زمانے کے افراد کے لیے بلکہ بعد والوں کے لیے بھی یہ دعوت دی ہے کہ یہ ایک علم کا دریا بہ رہا ہے۔ خود مولا کائنات نے کہا کہ میرا مقام وہ ہے کہ لا یرقا الیہ طیر، کوئی پرندہ جو ہے وہ اس کا، یعنی پرندے جو ہے وہ مجھ تک پرواز نہیں کر سکتا، یعنی کسی کا طائر فکر بھی جو ہے وہ مجھ تک پرواز نہیں کر سکتا۔ ہمارے سامنے نہج البلاغہ جیسا عظیم خزانہ موجود ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نہج البلاغہ کو دیکھیں۔ ہمارا پروگرام یہ صرف ایک اشارہ ہے، آپ کو متوجہ کرنا ہے کہ ہمارے پاس اتنا عظیم خزانہ ہے، ہم کیوں ادھر ادھر بھٹکتے ہیں علم کی تلاش میں۔ ہر طرح کا علم ہمارے پاس موجود ہے، آئیں نہج البلاغہ سے قصب فیض کریں، اس کے سامنے زانو غیدت طے کریں، اور اگر آج علی ہمارے سامنے نہیں ہے تو حضرت علی علیہ السلام کے وہ فرامین ہمارے سامنے ہیں کہ جن کو ہم اپنی زندگی کے لیے نمونہ عمل بنائیں۔ آپ کے شکر گزار ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ سے یہیں پر اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔Oh,